أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم
محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اقبل في الدرود به إلى محمد وعلى آله. اس دعا کے ساتھ خدا ان عبادات کے صدقے میں ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، پڑھنے کے بعد ہماری قبول ان کے نور سے منور ہوں، انشاءاللہ محشر میں ان کی شفاعت نصیب ہو. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے احترام میں درود بھیجے محمد زندگی میں ایسے ہی ہم وقت کے گزرنے کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وقت جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، وہ حقیقت ہے جس نے بہت تیزی سے گزرنا ہے اور اس کا کوئی نعمت بدل نہیں. ہمیں اختتام میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو اچیومنٹس ہیں ماہ مبارک رمضان سے یا پوری زندگی سے، وہ آخر کار کیا، اور ان کے ذریعے سے میں اور آپ حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ زندگی میں کمایا وہ قابل قدر تھا یا قابل قدر نہیں تھا. خوش قسمت وہ ہے جس کو وقت گزرنے سے پہلے پتا چل جائے کہ جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں وہ قابل قدر ہے یا قابل قدر نہیں ہے. وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہے اس بات کو کچھ ممکن نہیں ہے سوائے کہ انسان پچھتاوا حاصل کر سکتا ہے خدا کرنا اس پر. ایک سوال ذہن میں آتا ہے، لیکن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے کہ پہلے بھی عرض کرتا کی خدمت میں، کیا ایسا ہونا ہے کہ ہم اور آپ عبادت کرتے چل جائیں گے 30 سال 40 سال 50 سال اس سے زیادہ، قیامت کے دن پتا چلے گا کہ یہ سب کیا تھی، صحیح ہوئی نہیں ہوئی، قبول ہوئی نعوذ باللہ، رد تو نہیں ہو گئی، کیا یہ سب قیامت کے دن پتا چلے گا یا یہاں پر بھی کچھ ہونا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کہتا ہے کہ ایسا نہیں، یہ سب صرف قیامت کے دن اثرات دکھائیں گے، نہیں انہوں نے دنیا میں بھی اثرات دکھائے. جب سوال یہ کہ وہ اثرات کیا دکھانے، ایک اثر جو ہم بہت زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں جو مل سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ملے کہ ہمیں دنیا کی مشکلات اس سے حل ہو جائے، کہ بہت سادہ سا اثر ہے اور اس کو ہم بہت ڈھونڈ رہے ہیں. لہٰذا اگر میں آپ کو کوئی ایک دعا ایسی بتا دوں جس سے آپ کی انکم راتوں رات دو دگنی ہو سکتی ہے، آپ واضح کو اتنی تندہی سے انجام نہیں دیں گے جس کو جتنا اس کو انجام سر. ایک دولت ہی نہیں ہے، ایسی دعا بھی ہو سکتی ہے جس سے زندگی برابر دیتے برابر. اچھا سوال یہ کہ کیا یہ دعائیں ساری کی ساری بتاتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سب کے پاس دولت دگنی ہو جائے گی، سب کی عمریں دگنی ہو جائیں گی، اس سے مشکل حل ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا رمضان میں نے اس دنیا میں صرف دولت کمانے کے لیے نہیں بھیجا، ماننا کچھ اور ہے، ہمیں جو کچھ چاہیے اس کے پیچھے کچھ اور چاہیے، اور یہ وہ چیزیں جو ہمیں مسلسل ڈھونڈنا ہے، وہ اصلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ کیا ہے. باقی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پتا کام کریں گے تو یہ اچھا ہی آئے گی دنیا کے اندر، چلیے ٹھیک ہے اچھا ہی آ جائے گی. پتا کام کریں گے کبھی بیمار نہیں ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کام سے رزق بڑھے گا، کسی کام سے بیماری جائے گی، کسی کام سے عزت بڑھے گی، شہرت بڑھے گی. ہمارے پاس پتا نہیں، ہر معاملے کے لیے کوئی دعا، کوئی عمل، کوئی ورد، کوئی ذکر موجود ہے. نکر وقت کیا ہے سب کا؟ مثلا 30 سال کے بعد مجھے اپنے اندر کیا ڈھونڈنا ہے جس کو میں آج سے سوچوں تو 30 سال بعد مل جائے؟ خدا اگر نعوذ باللہ تعالیٰ اگر وہ نہ ملے تو میں سوچوں کہ یہ اچھا نہیں ہو. اچھا یہ فرد اور ذکر میں بھی ہے, نماز اور روزے میں بھی ہے, اور میں ایک اور بات درست کروں گا, ذکر اہل بیت میں بھی ایسے, ذکر اہل بیت میں بھی ایسے. مثلا کچھ مثالیں آپ کے اندر ٹرانس کرتا ہوں. مثلا فرض کیجیے میں نے 25 سال ذکر اہل بیت کیا, اس 25 سال ذکر اہل بیت کے نتیجے میں کم ترین سے شروع کرتا ہوں, بس ترین سے شروع کرتا ہوں, بے تحاشا دولت مجھے مل گئی, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ دولت بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی, زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس بات کی نشانی نہیں بنتی کہ میں کامیاب ہوں. اچھا میں آگے بڑھاتا ہوں. 25 سال میں نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا اور پورے پاکستان کا چلو پوری دنیا کے چپے چپے میں جہاں کہیں اہل بیت کے ماننے والے تھے سب مجھے جانتے ہیں, سب میرا احترام کرتے ہیں, یہ اس بات کی نشانی ہے کتنا کامیابی مل گئی؟ نہیں. کیوں؟ ممکن ہے ان لوگوں سے پتہ ہی نہ چلا, ممکن ہی میرا احترام کرتا سب چیزیں ہو جائیں, لیکن اس کے باوجود جو نصیب ہونا چاہیے تھا وہ نصیب نہ ہو. اچھا اب ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, میں نے کم سے شروع کیا تھا, دولت بیان کی, شہرت بیان کر دی, ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے, میں نے 25 سال ذکر اہل بیت کیا مجھے بعض کمالات مل جائیں, بعض کمالات مل جائیں. مثلا کیا کمال مل جائے؟ مثلا کمال مل جائے کہ میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں اس کا رزق بڑھ جاتا ہے, میں کسی بیمار کے لیے دعا کرتا ہوں اسے شفا مل جاتی ہے, صحیح ہے. اچھا یہ جو کمالات مل گئے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ اس کو تو سب مانتے ہیں, اس کو سب کامیابی مانتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کیجیے آپ کو پتا چلے ایک آپ کے علاقے میں ایک آدمی ہے, وہ اگر آپ اس سے مل لیں وہ آپ کو گلاس میں پھونک کر پانی دے دے, آپ کو پانی پی لے اور شفا ہو جاتی ہے, لوگ کہیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور ہم لوگ جس کو فوراً اپنا بابا اپنا مریض مان لیں گے, پیر مان لیں گے کہ بھائی یہ ہمارا پیر ہے, یہ ہماری مراد ہے, سب کچھ یہ کیوں یہ پھونک ہوتا ہے شفا مل جاتی ہے, معاملہ ختم ہو گیا. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اچھا اب عجیب مشکل ہمارے پاس اور بھی ہے, وہ میں نے تین مثالیں دی آپ کی خدمت, دولت, شہرت اور یہ کرامات, صحیح. اچھا کیا اگر یہ تینوں چیزیں کہیں اور سے بھی ملتی ہوں پھر کیا ہوگا؟ یہ تینوں چیزیں کہیں اور سے بھی ملتی ہوں, مثال کے طور پر دولت کہیں اور سے بھی ملتی ہو تو دولت کہاں سے مل جاتی؟ کئی دفعہ میرے مرحوم والد کہیں سے گئے, کوئی لڑے والا تھا اس سے کوئی چیز دی, اس نے کم وزن دی, وہ اس کے پاس گئے اس سے کہا کہ تم نے کیا کیا وزن کم دیا ہے, کم کا کوئی بات نہیں میں آپ کو اور باقی بھی دیتا ہوں, جو نہیں گیا وہ بھی دیتا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح حرام کر کے بیچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں کے کہنے کا بڑے صاحب فائدہ تو بہت ہوتا ہے, دولت تو آ جاتی ہے, اس کو کوئی شبہ نہیں ہے, حرام تو مارنے کی دولت نہیں آتی, آتی تو ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں, بڑوں بڑوں نے بڑھائے ہوئے ہیں, آخری عمر میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں مسجد بنوا دیں گے, کرتے ہیں. تو پاکستان میں ایک دوست ہے ہمارے ورلڈ شریف ڈپارٹمنٹ کے اندر, اب وہاں سے نکل رہے ہیں پریشان ہو کر, پر وہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بیوروکریٹس کے درمیان ایک طریقہ کار رائج طریقہ کار, میں نے وہ کیا کہنا, وہ یہ ہے کہ ساری زندگی کماتے ہیں اپنی کمائی جو ان کی ہے, غلط صحیح کوئی پرواہ نہیں, جتنا کمانا ہے کما لو, رشوت کا چوبہ داری کا سب کماتے ہیں, جب ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے پہنچتے ہیں تو حج کر لیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, اس کے بعد 2 سال نہیں کماتے, 2 سال نہیں کماتے, اور کہتے ہیں جو 58 سال غلطی کی تھی وہ حج نے صاف کر دی ہے, پر آگے 2 سال میں نے غلط نہیں کیا تو میرا معاملہ صاف ہو گیا. میں نے کہا دیکھو بھائی تمہیں خود پتا ہے کہ یہ غلط ہے, کہنا یہ تو تجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلط ہے, لیکن اس میں غلطی کون سی ہے, اس میں غلط ہے کیا؟ صحیح ہے نا، مگر آپ لوگ نہیں کہتے کہ حج جو ہے وہ اس طرح کر لیتا ہے. میں نے دیکھو اس میں سب سے بڑی غلطی یہ کہ اگر کوئی واقعہ حج کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے تو اصل وہ حج قبول ہوگا جو حلال پیسے سے ہوگا، اور جیسے ہی وہ توبہ کرے اس کو جتنا حرام اپنے پاس تھا وہ سب کا سب اپنی جیب سے نکالنا پڑے گا، تو اس کے ساتھ تو توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کی زندگی گزارتا رہا ہوں، دس سال کے بعد توبہ کروں اور گناہ سے جو کچھ کمایا تھا وہ ابھی بھی میری جیب میں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اب ابھی عرض ہوا دولت اگر دیکھنا چاہتے ہیں، دولت دس طرح سے ملتی ہے، شہرت کے غلط طریقوں سے نہیں ملتی. لوگ کتنے لوگ مشہور ہیں جن کو اصل زیادہ تر شہرت غلط طریقوں سے ہی ملتی، صحیح سے ملتی کہاں، صحیح سے کم ملتی ہے. اصل زیادہ تر شہرت غلط چیزوں سے ملتی ہے. دو باتیں ہو گئی، کسی بات کی کمالات، اپنے کمالات تھوڑی غلط طریقوں سے ملتے ہیں. اسلام میں جادو حرام ہے، جادو حرام، جادو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہوتا تو حرام کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کچھ کمالات ایسے بھی ہیں جن کو ہم کمال کہتے ہیں وہ جادو سے مل سکتے ہیں، ہم مل سکتے ہیں. وہ کون سا مشکل ہے؟ کیا آپ نے ایسے عیسائی پادری نہیں سنے جو لوگوں کو شفا دے دیتے ہیں؟ آتے ہیں، پاکستان میں بھی آتے ہیں، بڑے بڑے کمالات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ایسے ایسے کمالات رکھنے والے. آپ اگر بیان نہ کریں وہ آدمی کہ نہیں بھائی میں کچھ نہیں ہوں تو آپ اس کو پیر مان لیں گے. ایک موجود ہے پاکستان میں، ڈاکٹر ہے مانسہرا کے نزدیک علاقے میں، پہلے وہ چلے گئے تھے کہیں پاکستان سے، بعد دوبارہ واپس آ گئے. ان کے پاس کوئی علاج کروانے گیا، اس نے علاج کیا، اس نے کہا میرا ایک رشتے دار ہے وہ ہل نہیں سکتا، اس کا بھی علاج کر. کہنے کا لے آؤ، کہنے کا نہیں آ سکتا. کہنے کا پھر ایک کام کرو، روٹین میں وہ یہ کام کرتے ہیں، کہیں گے ایک کاغذ کے اوپر تین جگہ زبان سے چاٹے جیسے تھوک لگائے، اس کو پنکھے کے نیچے خوش کر دو، وہ کاغذ میرے پاس جاؤ. تو وہ جو آدمی جس آدمی سے انہوں نے کہا تھا انہوں نے خود مجھے بتایا، کہیں گے میں وہ کاغذ لے گیا ان کے پاس، انہوں نے میگنیفائنگ لینس سے اس تھوک کو دیکھا اور اس بندے کی زندگی کی ساری میڈیکل ہسٹری اس میگنیفائنگ لینس کے نیچے دیکھ دیکھ کے بتا دی. اس عمر میں اس کو یہ بیماری لگی ہے، اس کو اس وقت یہ بیماریاں ہوئی ہیں، اس بیماری کے اندر اس کی کنڈیشن اس وقت یہاں پہنچی ہوئی ہے کہ یہ جسمانی طور پہ ایسا لگ رہا ہوگا. کیا دیکھ کے بتایا؟ کاغذ کے تھوک جو خشک ہوا ہوا اس کو دیکھ کر، اس کے بعد وہی تھوک دیکھ دیکھ کے علاج بھی کیا. اور ابھی میں نے آپ کے اندر میں کہیں وہاں ڈیزائن بھی نے عرض کیا تھا کہ ایک بندہ خدا تھا جس کی وائف کا آپریٹ ہونا تھا، دو دو آپریشن ہو چکا تھا، تیس دفعہ آپریشن ہونے والا تھا، اس کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا. میں نے بڑی مشکل سے اس کا نمبر ڈھونڈا اور اپنے دوست کو بتایا تو انہوں نے وہی تھوک لگے ہوئے کاغذ بھجوائے تھے میرے آنے سے ایک دن پہلے، انہیں معلوم پھر بعد میں علاج کیسا ہوگا. تو اگر کوئی نہ بتائے، وہ خود کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اگر وہ نہ کہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور وہ یہی کام شروع کر دیں پاکستان میں دکان چمکانے کے لیے، تو یہ بہت بڑے پیر بن جائیں گے، وہ نظر آئے گی. تو بہت بڑے عارف تھے رجب علی خیات، ان کا واقعہ لکھا ہے، ان کی ایک بایوگرافی ہے جو عبد اللہ علیہ شہری نے لکھی ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. کہنے گے کہ وہ ایک جگہ پہ گئے اپنے ایک شاگرد کو لے کر، وہ ان کے پاس ذمہ داری یہ تھی کہ یہ عرفا کو نصیحت کرنے میں معمول تھے، یعنی عرفا جو اشتباہات کرتے تھے ان کی نصیحت ان سے کروائی جاتی تھی، جا کے نصیحت کریں. تو وہ بی بی شرمانوں کے مزار کے خراب قریب پہاڑی کے اوپر ایک عارف رہ رہے تھے، ان کے پاس گئے اپنے ایک شاگرد کو لے کر کہ جی گھر سے پوچھا آج کل کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بتایا میں یہاں پر ہوں. کہا آپ نے یہاں پہ رہ کے کیا حاصل کیا؟ تو جن سے ملنے گئے تھے انہوں نے پتھر اٹھایا اور پتھر لے کر ان کے ہاتھ میں تھمایا تو ناشپاتی تھی. کہا میں نے یہ کیا ہے، پتھر اٹھایا تب ان کے ہاتھ میں گیا تو ناشپاتی تھی. کہا میں نے یہ کیا، انہوں نے ناشپاتی لی اس کو دوبارہ زمین پہ رکھا تو وہ پھر پتھر تھا. کہا یہ جادو ہے، اللہ کی راہ میں کیا کیا، کیا یہ تو شوق بازی ہے، اللہ کی راہ میں کیا کیا. ان کو یہ سکھانے آئے تھے کہ جو تم عبادتیں اس طرح کی کمالات کے لیے کر رہے ہو تمہاری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں، عبادتیں ان کمالات کے لیے نہیں کی جا سکتی، عبادت صرف اللہ کی بندگی کے لیے ہوگی. اور یہ تم کمالات کے حضور کے لیے سارے کام کر رہے ہو یہ تم ایک طرح کا شرک کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں ہو. تو کیا یہ کمالات سے ایک ہی راستے سے ملتے ہیں؟ اس ٹائپ کے کمالات پتہ نہیں کس کس طرح سے مل سکتے ہیں. بس وہ جو اہل بیت اصلی دینے کے لیے آئے تھے وہ کیا ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے. نہ وہ دولت دینے آئے، دیتے تھے یہ دینے نہیں آئے، نہ وہ شہرت دینے آئے، دے دیتے ہیں ان کے نام پہ شہرت بہت ملتی ہے لیکن وہ یہ دینے نہیں آئے. کمالات میں تحاشا دیتے ہیں لیکن اصل میں کیا دینے آئے؟ اصل میں اللہ کی بندگی اور اس کی بندگی کا علم دینے آئے، اصل میں یہ دینے آئے. بس اجزان محترم، اگر کسی بندے کے اندر دولت نظر آئے اہل بیت کے نام پہ کمائی ہوئی، شہرت نظر آئے اہل بیت کے نام پہ کمائی ہوئی، بعض ایسے کمالات نظر آئے اہل بیت کے نام پر کمائے ہوئے ہوئے لیکن اس میں تقویٰ اور قلوب اہل بیت نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب اس نے کچھ کسب نہیں کیا. تقویٰ کا ذکر چاہیے، جو اہل بیت اثار علیہ السلام نے کردار بتایا تھا وہ کردار چاہیے. اگر وہ کردار نظر نہ آئے تو جتنا نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے یہ اتنا ہی دور ہے. باقی وہ چاہے بھوک مار کے کچھ بھی کر لے، پتھر کو ناشپاتی بنا لے، ناشپاتی کو پتھر بنا لے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دس طریقے سے ہو سکتی ہیں. لہٰذا ابھی آپ کے سامنے دنیا آہستہ آہستہ کھلے گی. پہلے ہم لوگوں کو دنیا کی خبر ہی نہیں تھی، آہستہ آہستہ دنیا ہمارے سامنے کھول رہی ہے. بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صرف ہمارا کمال ہے، بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ نہیں یہ صرف ہمارا کمال نہیں، بہت سارے لوگ. لہٰذا میں نے جیسے ابھی آپ کی خدمت ڈانس کیا، آپ کو پتہ نہیں کون کون سے دین کے ماننے والے مل جائیں گے جو پتہ نہیں کون کون سے کام کر رہے ہوں گے جن کو آپ پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا کمال ہے. آپ کے اور میرے علاقے میں صرف ہمارا کمال تھا. ابھی آپ چلے جائیے یونان کے اندر جو گریک آرتھوڈاکس رہ رہے ہیں، دیکھیے ذرا جا کے وہ کیا کیا قربانی نہ کر وہ کر رہے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم صرف ہم کر رہے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے. اسی طریقے سے آپ چلے جائیے فلپائن، فلپائن میں جو عیسائی مختلف تہوار کرتے ہیں انہوں نے نزدیک سے دیکھیے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو کام ہم تہوار کے طور پر کرتے ہیں وہ ہم شدت سے کر رہے ہیں. اگر ان سے یہ ثابت ہونا ہو کہ ہم آنکھ پر ہیں تو پھر تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ نہ آ رہا ہے. آپ کا اور ہمارا حق کسی اور دلیل کی بنیاد پہ ثابت ہوا ہے، آپ کا اور ہمارا حق اہل بیت اثار علیہ السلام نے کسی اور دلیل سے ثابت کیا. اس کو جو ایسنس ہے ان کا، جو ان کا روح ہے مطلب ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تب ہمارے پاس اصلی دین پہنچے گا، تب اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہاں اصلی دین ہمارے پاس ہے. اور وہ ہمیں کمالات نصیب ہوں گے جو اہل بیت اثار علیہ السلام واقعی پہنچانا چاہتے ہیں. بس اس سلسلے کی آخری بات عرض کرتا چلوں، اگر یہ چیزیں اصل ہوتی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، دولت، شہرت اور دوسری چیزیں، تو اہل بیت کے بہترین اصحاب ان چیزوں میں غرق ہوتے ہیں جبکہ وہ ان میں نہیں تھے. یعنی مثلا حضرت سلمان فارسی کے پاس کتنی دولت تھی، اور ہم ہر وہ قلم پہ کھڑے ہو کر اہل بیت سے صرف دولت مانگ رہے ہوں. حضرت ابو ذر غفاری غربت کے عالم میں صحرا کے اندر شہید ہوئے، اور ہم ہر روز اہل بیت سے مانگ رہے ہوتے ہیں میرا گھر بڑا ہوتا ہے، میرا نام دنیا میں چمکے، میری فلاں چیز دنیا میں مشہور ہو جائے. حضرت ابو ذر نے بھی نہیں مانگا تھا. کچھ نہیں ہوتا، سلامتی تو مانگتے ہیں، تو حضرت میسر نے دربار مشہوری پہ چڑھنی کیوں نہیں مانگی؟ اس کا مطلب ہے یہ چیزیں ان لوگوں کے نزدیک بہت حقیر تھی، ورنہ وہ یہ مانگتے کچھ اور مانگ رہے تھے، اور وہ ہم نہیں مانگ رہے. ہمارے ساتھ جو اصلی مشکل ہے، جو ہمارا دین ترقی نہیں کر پا رہا، جو اہل بیت کے اصلی چاہنے والے تھے وہ کچھ اور مانگتے، وہ ان سے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ ان سے علم مانگ رہے تھے. حضرت مالک اشتر، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی، یہ سب اہل بیت اثار علیہ السلام سے علم مانگتے ہیں کہ ہمیں علم نصیب کر، ہمیں اللہ کا تقویٰ کی بندگی نصیب کر، اور ہماری جو دعائیں ہیں ان کو ذرا فلٹر کریں تو آپ دیکھیں ان دعاؤں میں سے ان میں سے جو ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں. تو اورینٹیشن کا مسئلہ ہے، اس کو صحیح کریں انشاءاللہ. ہمیں حضرت اطہار علیہ السلام کو کمالات نصیب ہوں جو وہاں دینا چاہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے پر چلنا نصیب پر درود بھیجے گا محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت کی 45 آئے کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب من الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نبی سے فرمایا کہ اے نبی، آپ اسے پڑھ دیں جو آپ کی طرف کتاب کی بابت آیا ہے، وہ اقم الصلاۃ اور نماز قائم کریں، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ذکر اللہ اکبر. اب میں نے آج کیا تھا پہلے آپ کی خدمت میں، ہمارے پاس کچھ اصطلاحات قرآنی ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، ان کا ترجمہ ضرورت ہی نہیں پڑتی چونکہ وہ لفظ ہمارا اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو گہرائی عربی کی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. ذکر ان الفاظ میں سے ایک ہے. ہم کسے ذکر کہتے ہیں؟ جیسے میں آپ سے کہوں گا نا ذکر، آپ اپنے ذہن سے میں ڈھونڈیے گا. جیسے میں آپ سے کہوں گا ایک آدمی کو دیکھا وہ ذکر کر رہا تھا، تو آپ فوراً سوچیں گے اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوگی، وہ یوں کر کے پڑھ رہا ہوگا. ہم ذکر اسے کہتے ہیں. اچھا عربی میں ذکر کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو. عربی میں ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو. کیا مطلب؟ کسی کو یاد آئے کہ فلاں چیز ایسی تھی، اس کو ہم کہیں گے یہ ذکر کیا ہے. بس ذکر اللہ کیا ہے؟ بار بار یاد آنا کہ خدا ہے، بار بار یاد آنا کہ میں اللہ کو بنتا ہوں. اب ایسا ہوگا آپ 100 دفعہ کہیں گے اللہ اکبر، اور 1 دفعہ بھی یاد نہ آئے کہ اللہ عظیم الشان ہے، اس کا مطلب ذکر نہیں ہوا. اس کا مطلب ذکر نہیں ہوا. میں 8 رکعت نماز پڑھ لوں، 10 رکعت نماز پڑھ لوں، 50 رکعت نماز پڑھ لوں اور خدا یاد نہ آئے، جبکہ سارے اعمال کیے میں نے، اس کا مطلب ہے ابھی ذکر نہیں ہوا. آپ صبح سے شام تک اذان میں مشغول رہے، رات بھر اذانداری کریں اور آپ کو یاد نہ آئے کہ سید الشہداء قربانی کیا تھی، اس کا مطلب ہے یہ ذکر نہیں ہوا. ذکر وہ ہے جو یاد دلائے، اور باقی کیا ہے؟ یہ باقی ظاہر ہے، باقی ظاہر. اچھا ظاہر بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ ذکر اصل. بس یہ جو میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارا یہاں 1 گھنٹہ بیٹھے، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں، آپ کبھی خوش ہوں کبھی روئیں اور آپ کو اللہ یاد نہ آئے، اس کا مطلب میں نے ذکر خدا نہیں کیا. ذکر خدا یہ تھا کہ ہم اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی سم بڑھنے کی کوشش کرتے، اور یہ وہ کمال کی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے اندر آ سکتی ہے. جیسے کہ وہ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ بتاؤ میرے لیے کیا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا تیری میں نے عبادتیں کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا ہے، فلا کام کی. خدا مختار نے کوئی اس طرح کا ایک جواب دیا تھا، تم نے نماز پڑھی اس لیے کہ جہنم میں نہ جاؤ، تم نے چاہا کہ جنت میں پہنچو تو نماز پڑھی، روزہ رکھا ہے اس لیے کہ آتش جہنم سے محفوظ ہو، روزہ آتش جہنم سے نجات، فلا کام اس لیے، فلا کام اس لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا میں سمجھتا ہوں میں سب تیرے لیے کیا، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ تیرے لیے نہیں کیا، تیری بیوی کسی اور چیز کی نہیں کیا ہے، تو وہ جو کام میں سے تیرے لیے کروں وہ کیا ہے. عجیب جملہ ہے، فرمایا میرے بندوں کو میری یاد دلاؤ، یہ میرے لیے، میرے بندے میرے ہاتھ سے دور جانا ہے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا میرے ہاتھ سے نکلنا ہے، اس طرح کی تعلیم کہ بندے مجھ سے دور جا رہے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ میرے لیے. بندے اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں مگن ہو رہے ہیں، ان کو واپس خدا کی طرف لانا یہ اللہ کے لیے، یہ ذکر اللہ. آپ کی اپنی زندگی میں خدا واپس آ رہا ہے کیونکہ ہم اس کو بلاتے چلے جا رہے ہیں اس اللہ تعالیٰ. بولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، خدا اچھی خدا جانتا ہے تم لوگ کیا کچھ کر رہے ہو. خدا فرماتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو چھپا ہوا نہیں ہے، وہ واضح ہے. اور ذکر اللہ اکبر، بس یہ ورد کرو نماز پڑھو پیچھے ذکر نہ ہو، یہ صحیح نہیں. ذکر اللہ اکبر یہ اس کے پیچھے ہونا چاہیے. ہر آپ کے اور میرے کام کے پیچھے اللہ کی یاد مضبوط تر ہو تو وہ مقبول ہے، وہ قبولیت کی نشان ہے. اس کے بعد موضوع بحث ہے اہل کتاب کے ساتھ تعلقات، جو اس سورہ کریمہ کی مناسبتوں میں سے ایک اچھی مناسبت ہے کے لفظ یہاں پہ رہتے ہوئے. درود بھیجے گا محمد الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فرما اور اہل کتاب کی مجادلہ نہ کرو سوائے اس راستے کی جو سب سے اچھا ہو، یعنی اہل کتاب کے ساتھ فضول بات نہ کرو، اچھی بات کرو. اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ نہ کرو یعنی جدل نہ کرو، جنگ نہ کرو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہمارے سے. یعنی خدا نتعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب دو قسم کے، ایک وہ اہل کتاب ہیں جو ظالم ہیں، ایک وہ اہل کتاب ہیں جو ظالم نہیں ہیں. ہاں اہل کتاب کتاب کو مانتے ہیں، تمہیں نہیں مانتے ابھی. ورنہ ان میں سے جو لوگ ظالم ہیں ان کے ساتھ سختی کرو، اور جو ظالم نہیں ہیں ان کے ساتھ سختی مت کرنا. ان سے کیا کہو؟ فرمایا ان سے کہو وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پہ نازل ہوئی ہے اور وہ جو تم پہ نازل ہوئی ہے اس پہ بھی ایمان لائے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب کے ساتھ اپنی مشارکت کو واضح کرو، ان کو بتاؤ تمہارا معبود وہی ہے، ہمارا معبود ہے، تم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، ہم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے. اور جو ظلم کرنے والے اہل کتاب ہیں فرما ان کے ساتھ جدل کرو، ان کے ساتھ لڑو، یعنی ان کے ساتھ مقابلہ کرو پھر ان کا، کہ وہ تم پہ ظلم نہ کر سکتے. لیکن اگر اہل کتاب ظالم نہیں ہے ان کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں ایک عام عیسائی کو غلط سمجھیں، ہم کیوں ایک عام عیسائی کو دشمن سمجھیں، کیوں سمجھیں؟ اصل اگر ایک اور چیپٹر سے دیکھا جائے تو ایک عام عیسائی ہمارا دوست ہے. حتی رحمت کے زمانے میں میں واقعہ بعض اوقات اس کو اس انداز میں سوچ رہا ہوں. ایک قرآن ایک دفعہ ٹی وی کے اوپر چار پانچ سال پہلے میں جاتا تھا ٹیلی ویژن پہ، پھر میں چھوڑ دیا، ٹی وی چھوڑ دیا تو وہ بھی چھوڑ دیا. تو ایک دفعہ ایک قرآن کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا اور ایک کرسمس کی میرے خیال میں، ایک عیسائی پادری ساتھ تھے ہم تھے اور ایک اور کوئی اہل سنت کے عالم تھے وہ ساتھ تھے. تو بات میں اہل کتاب کے ساتھ روابط پر میں نے کہا بھائی میں کم سے کم عیسائی اہل کتاب کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، دھرم دوست سمجھتا ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جب ہمارے مولا تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ عیسائیوں سے کہیں گے کہ امام کیا ہیں تو عیسائی حضرت عیسیٰ کی بات مان لیں. اس کا مطلب ہے عیسائیوں کے اندر دو خوبیاں چاہیے، نمبر ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہچانیں گے ایک بات، دوسرے صرف پہچان کے اکڑ کے نہیں پہچانیں گے، تسلیم ہو کر پہچانیں گے. اور جب حضرت عیسیٰ ہم سے کہیں گے کہ یہ امام ہے تو پھر نہیں کہیں گے ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آپ جس کو کہیں اس کو نہیں مانیں گے، اس کو بھی مانتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کم از کم اس دور کے عیسائیوں میں واقعی بندگی ہوگی. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کم از کم اہل کتاب کے کچھ ایسے ہوں گے جن کے اندر واقعی بندگی ہوگی. اور یہ مسئلہ تھا جب قرآن کریم کے اندر اہل کتاب کی مزاح میں لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں میں سے جو نصارہ ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ نے تعریف کی، بس خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اہل کتاب کی تعریف کی، بالاخص عیسائیوں کی تعریف کی. ہاں یہودیوں کا مقابلہ کیا، فرمایا ہر روز ان کے فتنے میں سے کوئی نئی چیز تمہیں پتا چلے گی. صاف قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اس مفہوم کے ساتھ، ہر روز ان کے فتنوں میں سے کوئی نئی چیز تو پتہ چلے گی، تو ہمیں تو نظر آتی رہتی ہے. تو ہمارے سامنے اہل کتاب کی کیٹیگریز ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ظالم نہیں ہیں. جو ظالم نہیں ہیں امام کی تشریف آوری کے بعد کے واقعات کو دیکھتے ہوئے بھی، قرآن کریم کی بیانات کو دیکھتے ہوئے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جو اہل کتاب میں سے ظالم نہیں ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، جس کو قرآن کریم احسن تعبیر کروا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والا. جو اہل کتاب میں سے ظالم ہے وہ کون ہے؟ اہل کتاب کے وہ لوگ جو دوسرے انسانوں پر جان بوجھ کر ظلم کر رہے ہیں وہ ظالم ہیں. چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلیب کو اپنی گردن میں لٹکا کے بھی کرے ظاہر تو وہ ظاہر ہے. اور اسی طریقے سے بہت سادہ سی بات ہے, طے شدہ بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو واقعی مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ظالم ہیں. اصل مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بنیادی ترین تقسیم ہے وہ اس کی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے اور کیا ہے. مجھے لگتا ہے یہ تقسیم ایک اور تقسیم ہے, اس سے بڑھ کر ایک اور بھی تقسیم ہے. جو مجھے زیادہ اہم تقسیم نظر آتی ہے وہ تقسیم یہ ہے کہ کون ہے جو اہل حق ہیں, جو حق کی خاطر زندگی گزارے, اور کون ہیں جو نفس پرست ہیں, جو اپنی نفس پرستی کی خاطر زندگی گزارے. بس مسلمانوں میں سے کچھ ہیں جو اہل حق ہیں, حق کے اوپر زندگی گزارتے ہیں, اگر حق ثابت ہو جائے تو اس کا ساتھ دے دیتے ہیں, اور کچھ ہیں جو نفس پرست ہیں. اسی طریقے سے اہل کتاب میں سے ہیں کچھ ہیں جو حق کی طرفدار ہیں, حق کے پیچھے چلنے والے ہیں, جتنا پہچان سکے اس کے اوپر پیچھے چلے, اور جب مزید پہچانیں گے تو اس کے پیچھے چلیں گے, اور باقی نفس پرست ہیں. بس جو دنیا کے اندر خطرہ ہے وہ زیادہ بڑا خطرہ اس سے نہیں ہے کہ کوئی عیسائی ہے یا نہیں ہے, زیادہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ نفس پرست ہے یا نہیں. وہ نفس پرست مسلمان بھی ہوا تو خطرناک ہے, اور وہ نفس پرست اہل کتاب بھی ہوا تو وہ بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اسی طرح ہم نے کتاب آپ پر نازل کی, فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. اب اس آیت کریمہ میں لوگوں کی تقسیم کو غور سے دیکھیے گا. خدا تعالیٰ نے لوگوں کو کتاب کے معاملے میں, کتاب قرآن کریم کو قبول کرنے کے معاملے میں کس انداز میں تقسیم کیا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا. ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے, فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ, وہ لوگ جن کے اوپر پہلے سے کتاب نازل ہوئی ہے وہ اس کتاب کے اوپر ایمان لائیں گے. ومن ہؤلاء من یؤمن بہ, اور ان کافروں مشرکوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائیں گے, ان مشرکوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائیں گے. بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اہل کتاب ہیں یہ ایمان لائیں گے, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, ایمان لانے کے بہت امکان ہیں. ومن ہؤلاء, اور وہ جو مشرک ہیں بت پرست ہیں, ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائیں گے. وما یجحدوا بآیاتنا الا الکافرون, اور ہماری آیات کا انکار تو بس وہ کرتے ہیں جو کافر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ اہل کتاب ہیں جو کافر نہیں ہیں, کچھ بت پرست ہیں وہ بھی کافر نہیں ہیں, باقی لوگ کافر ہیں. اب دیکھنا آپ قرآن کریم اسی طرح تقسیم کی, کہا اہل کتاب ایمان لائیں گے, کچھ بت پرست من ہؤلاء, ان لوگوں میں سے ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائیں گے. انکار کون کرے گا؟ فرمایا ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے سوائے وہ تو کافر ہوتے ہیں. خدایا ہم تو کہتے تھے جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے, اور خدا کہتا ہے نہیں اہل کتاب میں تو ایمان لائیں گے یہ کافر نہیں. بت پرست ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے, کچھ بت پرست ہیں جو ایمان لائیں گے, اور آیات کا انکار کون کرے گا؟ وہ جو کافر ہوں گے. یہ کافر کون ہے؟ یہ کافر ہے کون پھر؟ بس کافر دین کا نام نہیں ہے, کافر مینٹالٹی کا نام ہے, کافر ایک فکر کا نام ہے, طرز فکر کا نام کافر ہے. ہم کافر مذہب سمجھ رہے ہیں, خدا نے ہمیں فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. کافر مثلا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں گے بھائی کون کون سے لوگ پی ایچ ڈی کریں گے, تو آپ کہیں گے بھائی کچھ لوگ ہوں گے جو گورے ہوں گے پی ایچ ڈی کریں گے, کچھ لوگ جو ہیں وہ سانولے رنگ والے پی ایچ ڈی کریں گے, کچھ لوگ زرد نسل والے پی ایچ ڈی کریں گے. اس کا مطلب پی ایچ ڈی کسی دین کا نام نہیں ہے, یہ کسی بھی نسل سے آ سکتے ہیں, کہیں سے بھی آ سکتے ہیں, کوئی نسل نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ اہل کتاب ایمان لائیں گے کتاب کے اوپر, مشرکوں میں سے بھی کچھ لوگ, بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے. انکار کون کرے گا؟ کافر انکار کر دے گا. اس کا مطلب ہے کافر دین کا نام نہیں ہے, کافر فکر کا نام ہے, طرز فکر. اچھا یہ کافر کون سی طرز فکر؟ اب یہ مسلمان بھی ہو سکتی ہے. وہ طرز فکر کیا ہے؟ حق کو دیکھے سر نہ جھکائے, یہ کافر ہے. کافر وہ ہے جو کھلی حقیقت کا انکار کر دے, وہ کافر ہے. بس ہم کفر کو دین سمجھتے ہیں, ہم کفر کو مذہب سمجھتے ہیں, کفر طرز فکر کا نام ہے. وہ ایک پروفیسر کرار سن صاحب کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, کوئی ان کا تذکرہ سنا رہا تھا. پروفیسر کرار صاحب شروع کی کم سے کم زندگی میں تھوڑا کہہ سکتے ہیں سوشلزم کمیونزم کی طرف مائل تھے. تو اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں مشہور تھے کہ سوچے ہیں جو پاکستان میں تقسیم ہے, جو رائٹ جو لیفٹسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سوچے تعبیر کے طرف. اچھا وہ تھوڑا سا مشہور تھا کہ وہ سوچے ہیں. اچھا ان کے سامنے کچھ لوگ تھے جو ان سے کہیں زیادہ سخت کمیونسٹ تھے. البتہ میں عرض کرتا چلوں مشہور تھا ہم نے ہرگز ویسے نہیں, ہرگز ایسے نہیں تھے. انتہائی دیندار یعنی میں پہلے بھی عرض کیا کہ میں پرسنلی کچھ خوفات کو جانتا تھا. انتہائی دیندار بس یہ جو مشہور ہے جسے انہوں نے ایسے ہرگز کوئی چیز نہیں, لیکن ان کے مقابلے میں کمیونسٹ آتے تھے اور اسلام کے بارے میں ان سے لڑتے تھے. ان کے مقابلے میں کمیونسٹ آتے تھے, اسلام کے بارے میں ان سے لڑتے تھے, کیونکہ وہ ہمیشہ اسلام کا دفاع کرتے تھے. تو ان میں سے ایک کمیونسٹ آیا بڑا قسم کا, وہ ان سے کسی بات کے اوپر جدال کرنے لگا. تو کہنے لگے کہ تم پورے ملا اس کمیونسٹ سے. تو اس نے کہا میں کہاں سے ملا ہوگا, میں تو دین مانتا ہی نہیں ہوں. آپ دین مانتے ہو آپ ملا ہو گئے. کہنے تم ملا ہو. کہنے کہ پھر ملا کون ہوتا ہے؟ کہنے کہ وہ جو کٹ گجتی کرتا ہے, جو بحث مانتا نہیں وہ ملا ہوتا ہے. تم ملا ہو, تم چاہے سوشلسٹ کرو تم ملا ہو. تو کبھی ان کی ٹرمنالوجی تھی کہ بھائی ہم لوگ سمجھتے ہیں ملا وہ ہوتا ہے جو دین کے اندر آگے بڑھ جائے وہ ملا ہوتا ہے. یعنی ملا وہ ہوتا ہے جو حق کو دیکھتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے, کٹ بحث کرتا رہتا ہے, اجت کرتا رہتا ہے, وہ ان کی نزدیک تھا. اب خدا تعالیٰ نے شاید کافر, ہم نے کہا کافر وہ ہے جو مسلمان نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ فرمان نہیں, کافر ایک مذہب کا نام نہیں ہے, کافر کسی دین کا نام نہیں ہے, کافر طرز فکر کا نام ہے. وہ طرز فکر کیا ہے؟ حق کو دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے, مانتا ہے. یہ کافر. اس کافر کی سزا بہت سخت ہے, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. میں ابھی آپ کی خدمت ناز کروں, لیکن ابھی آپ کا ذہن تسلیم نہیں کرے گا کہ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر آپ قرآن کریم کو اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا ہے تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ نہیں, قرآن کریم کی اصطلاح میں کچھ کافر ایسے ہیں جو مسلمان ہیں, اور کچھ کافر ایسے ہیں جو مشرک ہیں, اور کچھ کافر ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں. اس کافر بہت وسیع اصطلاح ہے. اور یہاں سے موضوع ایک بار پھر تبدیل ہوتا ہے. فرمایا کہ مومنوں وما یجہدو بآیاتنا الا الکافرون. اس کے بعد اللہ کے نبی کی ایک صفت کی طرف اشارہ فرمایا, وہ یہ کہ اعلام نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کی کوئی لکھائی ہمارے پاس موجود نہیں, اللہ کے نبی کے ہاتھ کا لکھی ہوئی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں. خدا متعال نے اس طرح سے نبوت کے اوپر دلیل دی, فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا ارتاب المبطلون. فرمایا کہ اس سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے. ان کے اوپر اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے سامنے کوئی ایسی تعلیمات نہیں دی, کبھی تعلیمات نہیں. اب پتہ ہے اللہ کے نبی زیادہ تر مذہبی گوشہ نشین, زیادہ تر لوگوں کے سامنے تشریف نہیں لاتے تھے, خطبے نہیں دیتے تھے, درس نہیں دیتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. فرماتا خدا نمتار آپ اس سے پہلے آپ ان کے سامنے کتاب نہیں پڑھتے تھے. ولا تخطه بيمينك اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, نہ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی لکھائی کی, نہ اللہ کے نبی نے پہلے کوئی خطبہ درس دیا, نہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے حتیٰ کبھی کوئی شعر کہا, کچھ نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا اذن لرتاب المبطلون, اگر ایسا ہوتا کہ آپ پہلے سے کچھ درس دے رہے ہوتے, پہلے سے کتابیں لکھ رہے ہوتے, پہلے سے شعر کہہ رہے ہوتے, تو یہ جو باطل پہ چلنے والے ہیں یہ پھر شک کروا دیتے. یہ شک کیا کرتے, کہتے ہیں ان کو پہلے سے بہت سارا علم تھا, نعوذ باللہ ایک موقع پر انہوں نے دعوی نبوت کا کر دیا. خدا نمتار فرماتا ہے آپ نے تو پہلے تو کچھ کہا ہی نہیں, نہ پہلے کوئی کتاب کہی, نہ پہلے کوئی درس دیا, اچانک آپ نے درس دینا شروع کیا اور وہ قرآن کریم تھا. اس کا مطلب ہے آپ کی طرف سے نہیں تھا, یہ اللہ کی طرف سے تھا. میں نشانی عرض کرتا چلوں, جب بھی کوئی انسان کسی چیز کو سیکھ کر کرے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا. معجزہ بغیر سیکھے ہوتا ہے. بس ایسا نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام تعوذ باللہ تعالی لاٹھی پھینکے کہ آج تو سانپ نہیں بنا, کل دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں. پھر ایک دفعہ لاٹھی پھینکے پھر سانپ نہیں بنا, پھر دوبارہ لاٹھی پھینکے پھر سانپ بن گیا. اگر کوئی اس طرح ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر چلے, لرننگ پروسیس سے گزرے, اس کا مطلب ہے یہ معجزہ نہیں. معجزہ وہ جو اللہ کی عطا اچانک حاصل ہوتی ہے اور بلا کسی استثناء کے انجام پاتی ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ کھلی واضح آشکار آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو صاحبان علم کے دل پر آتی ہیں. وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون، پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا آیت وما یجحدوا بآیاتنا الا الكافرون، وہ جو کفر کرتے ہیں وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اگلی آیت کریمہ میں آیا ہے وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون، وہ جو ظلم کرتے ہیں یہ ایک اور کیٹیگری ہے، یہ بھی ہماری آیتوں کا انکار ہے. بس اللہ نے فرمایا ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے دو کیٹیگری، یا وہ جو کافر ہوتے ہیں کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حق یہ ہے، نہیں مانتے، ان کی عادت نہیں ہے، ان کے اندر تسلیم کی عادت نہیں ہے، ان کے اندر تکبر ہے. علم کا بھی تکبر ہوتا ہے، علم کا ایک توازن ہوتا ہے. علم کا تکبر کیا ہوتا ہے؟ سمجھ جاتا ہے کہ میں غلط ہوں، مانتا نہیں، یہ علم کا تکبر. اور علم کا توازن کیا ہے؟ علم کا توازن یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بات کہتا ہے ساتھ یہ ضرور کہتا ہے کہ شاید میری بات غلط ہو، یہ علم کا توازن. علم کا توازن یہ ہے کہ اپنی چونکہ غیر معصوم ہے اپنی غلطی کا امکان چھوڑتا ہے، کہتا ہے مجھے یوں سمجھ میں آتی ہے بات، اگر آگے کچھ اور سمجھ میں آئے تو قبول کر لوں، شاید میں نے یہ سمجھا ہے. کبھی علم کا جو غیر معصوم کبھی یہ نہیں کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، جو میں کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے، نہیں کہ جو غلطی کا امکان ہوتی ہے آج کہہ رہا ہے کہ ممکن کچھ اور بھی کہے. ایک علم کا توازن ہے، ایک علم کا تکبر ہے. فرمایا وہ جو کفر کرتے ہیں کہ علم کی تکبر یہ کبھی قبول نہیں کریں گے، دوسرا وہ جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پتہ ہے حق یہ ہے نہیں مانتے، کسی اور راستے پہ چلتے ہیں ظلم کرتے ہیں، یہ بھی قبول نہیں کریں. درود پہ جائے محمد والا آیات میں رب ہی بول انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. وہ جو جب کافروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا اللہ کے نبی کے سامنے تو بہانے بازی کرتے تھے، بہانے بازی کرتے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں بہت سارے ان کے بہانوں کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ کہتے تھے، کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ سیڑھی لائیں جس کا آسمان تک جائے اور وہاں ہمیں نظر آئے کہ خدا ہے یا نہیں. کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، ادھر یہاں پر بھی ایک بہانہ ذکر کیا ہوتا ہوتا ہے. کافر یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر آیات اپنے رب کی طرف سے نازل کیوں نہیں ہوتی، یعنی ہم ایک بات مطالبہ کرتے ہیں ان کا خدا وہ کام کیوں نہیں کرتا. اللہ کے نبی فرمائے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ نے یوں کہو قل انما الآیات عند اللہ، جتنی نشانیاں اترتی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے. وإنما أنا نذير مبين، میں تو صرف آشکار ڈرانے والا ہوں. یعنی کفر یہ کہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو، یہ معجزہ بنے، اللہ فرماتا نہیں ایسا نہیں ہوگا، نشانیاں سارے خدا کی طرف سے ہیں، جس کو معجزہ سمجھے گا اس کو وہ نازل کرے گا. اولم یکفیہم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ یعنی خدا نتعالیٰ کا جو لہن ہے، جو انداز ہے، وہ کیا ہے، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یعنی کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب ان پر نازل کی ہے؟ اب اور معجزے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا کتاب کافی نہیں ہے معجزے کے لیے؟ ان فی ذلک لرحمتا وذکرا لقوم یؤمنون، اور یہ جو کتاب ہے اس کے اندر رحمت ہے اور وہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے ذکر بھی ہے، ان کے لیے اللہ کی عذابی کا بندوبست بھی ہے. تو خدا نتعالیٰ فرماتا ہے مزید معجزوں کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ یہ جو معجزہ ہے کہ لکھا ہے، اس معجزے کو دیکھو اور اس کے اوپر زندگی گزارو. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں اور جو آسمانوں میں اور زمین میں. اچھا ایک بات باریک سی عرض کرنا چاہوں، بولیے کہ قرآن کریم میں زمین کبھی پلورل نہیں آیا، زمین ہمیشہ ایک آیا، آسمان ہمیشہ آسمان بہت دفعہ پلورل آیا، صحیح ہے. سما آیا ہے ایک آسمان، سماوات بہت دفعہ آیا ہے کئی آسمان، لیکن ارض پلورل نہیں آیا، ارض جمع نہیں آیا، ارض ایک ہی آیا. زمین ایک ہی آیا ہے، آسمان بہت آیا، اس کے اندر کوئی راز ہونا چاہیے. اس کے اندر شاید ایک راز ہے کہ مادی زندگی بہت محدود ہے، ارض کا تعلق مادی زندگی سے ہے، سما کا تعلق مانوی زندگی سے ہے، مانوی زندگی لا محدود ہے اس لیے وہ سماوات ہے، اور جو مادی زندگی ہے یہ انتہائی محدود ہے اس لیے مادی زندگی یعنی ارتھ صرف ایک کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جو باطل پر ایمان لائے اور اللہ سے کفر کیا یہ لوگ شدید خسارے میں رہیں گے، یہ لوگ شدید خسارے میں رہیں گے۔ وَاسْتَعْجِلُونَ قَبْلَ عَذَابِ، آپ سے کہتے ہیں عذاب جلدی آ جائے، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک مقدر وقت نہ ہوتا خدا کے نزدیک تو وہ عذاب جلدی بھیج دیتا۔ اب یہ جو کفر کا مطالبہ ہے نا کہ عذاب جلدی آ جائے، وہ مطالبات کی فہرست میں سے ایک مطالبہ کفر کا یہ بھی تھا کہ جو عذاب کہہ دو وہ فوراً آ جائے، کیوں نہیں بھیجتے عذاب، وہ بے حیائی دکھاتے تھے۔ خدا نمدار فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اسی وقت مقرر پر ہوگا۔ اچھا یہ تو کفر تو بے حیائی میں کہتے تھے عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، ہم لوگ اللہ کے سامنے سمجھ لیجیے کم علمی میں اسی قسم کے مطالبات کرتے ہیں، ہمارے مطالبات بھی کم و بیش ایسے ہیں، یعنی بس اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو آج غلط کرنا یا کل غلط کرنا، تو ہم خدا سے کہیں خدا آج ہی غلط کر، ہم لوگ ایسے ہیں کہ چاہتے ہیں جو ہونا ہے بس جلدی ہو جائے کسی طریقے سے۔ خدا نقطہ کرنا تھا جس کے لیے وقت مقرر، اسی وقت ہوگا جب اس کا مقرر ہوا وقت آئے گا۔ اب میں یہاں پہ ایک بات بس امام سے تشریف آبری کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد والے کر کے چند آیات کریمہ پڑھی، لیکن میں نے ٹارگیٹ کیا تھا کہ میں 12 آیات کریمہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، مشکل سے 9 پڑھ پایا، کل تھوڑا سا میں آپ کا اور رکھوں گا تاکہ ہم اس سورہ مبارکہ کو اختتام تک کم سے کم پڑھ لیں اور اس سورہ میں جو فضیلت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائیں۔ امام کے ظہور کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ہم نے کہنا ہے کہ خدا جلدی بھیج صحیح، لیکن اگر خدا کا فیصلہ ہو تو 500 سال بعد بھیجے، پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے خدا ہم تیرے بندے ہیں تو جلدی بھیج دے تیرا حکم، اگر تیرا حکم تاخیر پر ہے تب بھی کوئی مسئلہ، ہم تیرے بندے ہیں۔ ہمیں اپنے امام سے بھی یہ کہنا چاہیے کہ مولا جلدی تشریف لائیں، جلدی تشریف لائیں، لیکن اگر حکم خدا تاخیر پر ہے تو ہم انتظار پہ معمور ہیں، وقت طے کرنے پہ معمور نہیں ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اپنے امام سے کہیں کہ آپ 10 سال میں آئیں یا 5 سال میں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں، اگر امام کی طرف سے حکم ہو کہ میں 500 سال بعد آؤں گا تو ہماری اصلی ذمہ داری ہے کہ ہم امام سے کہیں مولا آپ 5 سیکنڈ میں آئیں تو سر آنکھوں پر، اور اگر آپ کا حکم یہ ہے کہ ہم 500 سال انتظار کریں تو ہم 500 سال انتظار کریں۔ کاش ہمارے دل اس انتظار پر مطمئن ہو جائے کہ کوئی بات نہیں انتظار کریں۔ اصل میں ہم لوگ کے ساتھ ایک چیز جو ہو رہی ہے، اور ہم لوگ بعض اوقات اپنی نوحوں مرثیوں کے اندر بھی کہتے ہیں اور خوش عقیدگی میں کہتے ہیں بس آپ کہتے ہیں امام آ جائے تو کام پورا ہو جائے، قصہ تمام ہو جائے۔ بھائی قصہ تمام نہیں ہوگا، وہاں پہ قصہ شروع ہوگا۔ یہ لوگ جو ہم سمجھ رہے ہیں امام تشریف لائیں گے یہاں قصہ تمام ہو جائے گا، نہیں، جب امام تشریف لائیں گے اصل قصہ اس وقت شروع ہوگا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو صرف ایک کام ہے انتظار کرو اور تو کچھ نہیں ہے۔ البتہ اس انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنا نہیں ہے، اس انتظار میں تحرک ہونا چاہیے، اس انتظار میں حرکت ہونا چاہیے، اس میں جوش ہو جذبہ ہو، لیکن جب امام تشریف لائیں گے پھر انتظار کے ساتھ ایک اور چیز بھی شروع ہو جائے گی، وہ کیا؟ اب قربانی ہو۔ وہ لوگ اب اپنے آپ سے پوچھے گا ہم انتظار فتح کا کرنا ہے یا قربانی کا؟ اصل میں تو ہم انتظار جھنڈے گاڑنے کا کر رہے ہیں، ہم لوگ انتظار اس بات کا کر رہے ہیں امام تشریف لائیں گے نا سارے دشمن ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا پر ان کا پرچم لہرائے گا اور ہم لوگ حاکم ہو جائیں گے۔ ہم پہلے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے یا انتظار کر رہے ہیں کہ مولا قربانی کا وقت کب آئے گا؟ جو ہمیں انتظار کرنا تھا وہ یہ تھا کہ مولا آپ کے جد امجد پہ ظلم ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں اس ظلم کے مقابلے میں اب آپ کی نصرت ہے، ہمیں انتظار نصرت کا کرنا تھا اور ہم انتظار کر رہے ہیں فتح کا. پہلے قربانی کا انتظار کریں, پہلے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے امام آئیں گے تو ہمیں قربانی دیں گے. بس ہمیشہ جو بچوں کو ہم دعائیں دیتے ہیں, جو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں, اس میں احتیاط کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم الٹی سیدھی چیزیں سکھا دیں. مجھے یاد ہے ہم لوگوں کو بچپن میں جو بزرگ لوگ دعائیں دیتے تھے, کہتے تھے جیتے رہو, ساری دنیا کی دولت تمہیں ملے, پتہ نہیں کتنی لمبی عمر نصیب ہو. اب یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں دعا میں سے کوئی قبول ہو گئی تو کیا ہوگا. اگر واقعا ساری دنیا کی دولت کسی کو مل گئی تو وہ تو بل گیٹس سے اوپر بن جائے گا, کچھ اور مصیبت کھا دے گا. پتہ نہیں, ان ساری دعاؤں کے ساتھ ایک احتیاطی دعا بھی ہونی چاہیے. وہ یہ کہ ساری دنیا کی دولت ملے جس کو تم دین کے راہ میں استعمال کرو, لمبی عمر ملے جس کے ذریعے تم اپنی ایمان کی خدمت کرو. میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا جاتے جاتے یہ بڑا جملہ مذاق کا عرض کرتا, جب وہ ایک دوست نے پوچھا مولانا صاحب فنا دعا صحیح ہے؟ میں کہا صحیح تو ہے لیکن اس کے ساتھ یہ دعا بھی کر دیا ہو. تو پھر اس نے پوچھا پھر میں نے ان کو بتایا یہ دعا بھی کرو یہ بھی کرو. کیا نے کہا یہ دعا صحیح ہے کہ میں خدا سے کہوں میرا بزنس بڑھا دے؟ میں نے بات تو صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ وہ بزنس بڑھانے کے نتیجے میں تمہارا دین نہ کم کرے. ایسا نہ ہو کہ تم بزنس بڑھنے کے نتیجے میں پھر سارا ٹائم اس کو دینا شروع کر دو, جیسے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی صحابی کے ساتھ ہوا تھا. اس نے کہا میرا بزنس بڑھ گیا, بزنس بڑھ گیا, جانور بڑھ گیا, جمعے پہ آنا ختم کر دیا. اس نے معلوم کے اندر آنا ختم کر دیا. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو, پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, قوم خدا تمہاری دولت بڑھائے, تمہاری عبادتیں کم نہ ہو اور تم اس دولت کو صحیح جگہ استعمال کرنا. اور تو خدا نہ کرے تم نے دولت کے لیے گناہ کرنا شروع کر دیا پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, تم کل مر گئے تمہاری اولاد نے گناہ شروع کر دیا. تو یہ بھی مانگو کہ اللہ اچھا بھائی اب سمجھ میں آیا, ہر دعا کے ساتھ پورا پیکج مانگنا ہے, ہر دعا کے ساتھ پورا پیکج مانگنا ہے, یہ بھی ہر دعا کے ساتھ پیکج آتا ہے. تو میں ہاں بھائی اصل یہی ہے, ہر دعا کے ساتھ پورا پیکج ہے کہ بھائی یہ بھی مانگو یہ سب بھی مانگو. آپ اور ہم بھی ایسے درود محمد کیا گیا. توبہ کے بعد سابقہ گناہوں کے معاملات اللہ کے ہاں کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی توبہ کرتا ہے جو پرانے گناہ کیے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو میں نے اشارہ عرض کیا ابھی کہ پہلے پرانے گناہوں کو ریکٹیفائی کرے گا تب توبہ ہوگی, ورنہ توبہ ہی نہیں ہے. مثلا پیسہ فرمائیے خدا نہ کرنا اعوذ باللہ کسی نے 20 سال نماز قضا کی, آج وہ کھڑا ہوتا ہے کہتے میں توبہ کروں تو کیا کرے؟ تو میں چکا ہوں کم از کم پیچھے کی پڑھنا تو شروع کرو. اگر پڑھنا ہی شروع نہ کرے اور کیا میں توبہ کرتا ہوں پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے توبہ کا. ہاں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلے 20 سال کی پڑھ لو پھر توبہ کرنا, پتہ نہیں اس سے پہلے مر گئے بچار پہ جاؤ. تو ہم یہ کہیں گے توبہ کرو اور پرانی نمازیں پڑھنا شروع کر دو. اگر کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو تدریجن ادا ہونی ہیں, شادی طور پر تو ہو ہی نہیں پائے گی اس کے 20 سال اگر ایک دن میں کرے, لیکن کچھ چیزیں جو اچانک ہو سکتی ہیں, مثال کے طور پر کسی کا پیسہ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے, اب وہ کیا میں توبہ کروں گا اور 1-1 روپے کر کے واپس کرتا رہوں گا؟ نہیں بھائی, یہ اس کا پیسہ تو فوراً واپس کروں, یہ اجازت نہیں تمہیں کہ تم اس کو پیسے کو سنبھال کے رکھو. میرے پاس بس توبہ کرے اور فوراً واپس کرے. بر سبیل تذکرہ آخری بات عرض کرتا چلوں, باتوں کے ذہن میں ایسے ہے کہ ہمارے پاس ایک نماز ہے جو جمعہ الوداع میں پڑھ لیں تو پھر کوئی قضا نماز پڑھنی نہیں ہوتی. مشہور معروف کراچی میں جہاں پہ ہم جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پر ایک آدمی نے اس طرح کا ایک ہینڈل تقسیم کر دیا. ایک سال میں نے برداشت کیا, دوسرے سال میں نے کہا یہ پکڑو ایک کون آدمی ہینڈل تقسیم کرتا ہے. اس کو بلایا تو بھائی کہاں سے لائے تم نے, کیا میری روایت صحیح ہے یا غلط ہے؟ میری روایت صحیح ہے, اس کا ایک مطلب ہے جس نے ساری زندگی نمازیں قضا کی ہوں چاہے 1000 سال بھی قضا کی ہوں, نمازیں قضا کرے اور یہ نماز پڑھے تو خدا اس کے تمام اعمال کو قضاؤں کو بخش دے گا. یعنی نمازیں بھی قضا کرے اور اس نماز کو بھی پڑھے. تو کہنا اگر نمازیں قضا ہی کرے گا تو پھر اس نماز کو کیوں پڑھے؟ میں نے کہا اس لیے پڑھے کہ گناہ تو بلا کر ہوا ہے بھائی. فرض کرو خدا نہ کرے کسی نے فجر کی نماز قضا کی ہے, زہر تک آتے آتے اس نے فجر کی نماز دوبارہ پڑھ لی ہے, قضا پڑھ لی ہے, لیکن قضا کا گناہ تو ہو گیا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اس کی استغفار چاہیے. تو اگر کسی نے عمر بھر قضا نمازیں قضا کی ہیں, بعد میں وہ ان نمازوں کو قضا کو انجام دیتا ہے تو انجام دے, لیکن یہ نماز بھی پڑھے تاکہ خدا نمتاز اس کی گناہ میں بخشش کرے. بس یہ نماز ریپلیسمنٹ میں نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ میں 40 سال نہ ہوں تو اتنا قضا کروں گا اس کے بعد یہ نماز پڑھ لوں گا چاہے وہ 1 گھنٹے ہی لگے. کہاں 40 سال کی عبادت, کہاں 1 گھنٹے کی عبادت. اس طرح سے ہاں یہ ہے کہ خدا نمتہ قبول کرنے والا ہے اگر کوئی کرے. ایک اور سوال ہو سکتا ہے, اگر ایک آدمی کی اتنی لمبی نمازیں قضا ہیں وہ قضا پڑھتے پڑھتے مر جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ نیت کے اوپر بخش دیتا ہے. اس نیت میں کہ انشاءاللہ یہ پڑھ رہا تھا اور اگر زندہ رہتا تو پڑھ لیتا, انشاءاللہ خدا نمتہ بخش دے گا. خدا نمتہ سے دعا کرتے ہیں پاک خبر دیا تجوا محمد وال محمد کا اس مزید کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو ہماری غلطیوں سے واقف ہے, ہماری خطاؤں کازشوں کو جانتا ہے. پاک پروردگار حق محمد و آل محمد ان تمام کی مغفرت فرما, ہماری تمام غلطیوں سے درگزر فرما, ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ ہے جب اطار علیہ السلام کا, ان مرحومین کے بھی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما, ہمارے مرحومین کی قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار دشمن کے سروں پر دنیا کے مختلف مقامات پر مومنین سختیوں میں وقت گزار رہے ہیں, بالاخص بحرین کے مومنین سختی میں ہیں, پاکستان کے مومنین دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر. تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہے مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما, ان کے دشمن قابل اسلام نہ ہو تو واسطے جہنم فرما. اے پاک پروردگار لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں امیدیں آرزوئیں تیری حجت کے نام کریں, اس حجت کے نام کے صدقے میں ہماری بیماروں کو شفا عنایت فرما, ہمارے مقروضوں کے قرض کے بار سے شکر گوش فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں بحق کے وہ سرائے کربلا آزادی رہائی نصیب فرما, ہم سب کو دین کی دولت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہماری قبیل عبادتوں کو محمد و آل محمد قبول فرما, ان روزوں کو ہم سے قبول فرما, ان نماز و استغفار کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار امیدیں تیری حجت کے لیے, پاک پروردگار ہر سختی آسان ہے تیری حجت کے انتظار میں. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس امید اہل بیت کے ظہور مبارک میں تعجیب فرما, فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیب فرما, منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیب فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بجاہ محمد و آل محمد درود بر محمد و آل محمد.